ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه بأن يكون أمرا ممكنا عمليا ولا يكون واجبا لذاته كالإيمان ولا ممتنعا لذاته كالكفر. بیان تبدیل یعنی نسخ کی بحث چل رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے نسخ کی تعریف کی اور اس کے بعد اس کا جواز بتلایا, اب اس کا محل بتلا رہے ہیں کہ کن چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے اور کن چیزوں میں نسخ نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں وہ محل لہو, اور محل نسخ کا حکم یحتمل الوجود والعدم, ایسا حکم ہے جو احتمال رکھتا ہو وجود اور عدم کا, فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے, یعنی ایسا حکم جو اپنی ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو, یعنی اس کا ہونا بھی ممکن ہو اور نہ ہونا بھی ممکن ہو. بِأَن يَكُونَ أَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًا, بائی دور کے وہ ایسا امر ہو جو ممکن ہو عملی ہو, یعنی عمل سے اس کا تعلق ہو گئی. کس سے تعلق ہو؟ عمل سے تعلق ہو گئی, یعنی صرف اعتقاد سے تعلق نہ ہو گئی, تو عمل سے تعلق ہے. ولا یکون واجبا لذاتہ, اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب نہ ہو, کل ایمانی جیسے ایمان ہے, ایمان اپنی ذات کے اعتبار سے ہی واجب ہے. ولا ممتنع لذاتہ, اور نہ ہی ممتنع ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, کل کفری جیسے کفر, کفر اپنی ذات ہی کے اعتبار سے ممتنع ہے بھائی. فَإِنَّ وُجُوبَ الْإِيمَانِ وَحُرْمَةَ الْكُفْرِ لَا يُنْسَخُ فِي دِينٍ مِّنَ الْأَدْيَانِ وَلَا يَقْبَلُ النَّسْخَ, اور اس لیے کیونکہ ایمان کا واجب ہونا اور کفر کا حرام ہونا یہ منسوخ نہیں ہو سکتے کسی بھی دین میں, دینوں میں سے کسی بھی دین کے اندر یہ منسوخ نہیں ہو سکتے. وَلَا يَقْبَلُ النَّسْخَ, اور یہ نسخ کو قبول نہیں کرتے. وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيتٍ, ولم يلتحق به, اور نہ ملا ہو اس کے ساتھ, اس حکم کے ساتھ, ما ایسی چیز, ینافی النسخ, جو نسخ کے منافی ہو. بھائی محل بتلا رہے ہیں کن کن چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے, تو بتلایا کہ جس میں وجود اور عدم دونوں کا احتمال ہو, اور نیز اس حکم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو جو نسخ ہی کے منافی ہو. بھئی اگر اس کے ساتھ ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو نسخ کے منافی ہے تو پھر اس کا نسخ نہیں ہو سکتا. بھئی وہ کیا چیز ہے جو اس کے ساتھ ملے تو نسخ کا جو نسخ کے منافی ہوگی؟ یہ من توقیتین, یہ بیان ہے اس ما کا, ما ینافی نسخ کا, بھئی وہ چیز جو نسخ کے منافی ہو. من توقیتین یعنی کہ وقت مقرر کرنا, وقت بیان کرنا. بھئی ایک حکم آیا اور اس کی مدت بیان کر دی گئی کہ یہ اس اب سے لے کر اتنے عرصے تک یہ مثلا حکم رہے گا, تو جب تک مدت بیان کی گئی ہے اس دوران یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا. اگلے متن میں آ رہا ہے, او تعبید ثبت نصا او دلالتا, یا ایسی تعبید جو ثابت ہو نصا یعنی صراحتا او دلالتا یا دلالتا. اگر حکم کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہو کہ یہ حکم تعبیدی ہے ہمیشہ رہے گا تو بھی یہ چیز نسخ کے منافی اس کے ساتھ مل گئی, اب اس کا نسخ نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ حسبنا علی قولہ یحتمل الوجود ولم یلتحق, بتلایا بھائی اس کا عطف مصنف کے قول یحتمل الوجود پر ہے. لانه اذا التحق به التوقیت, اس لیے کیونکہ جب اس حکم کے ساتھ توقیت مل جائے, لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتہ, تو یہ منسوخ نہیں کیا جائے گا اس وقت سے پہلے قطعی طور پر. وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ, اور اس کے بعد اس پر نسخ کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد اسے نسخ نہیں کہا جاتا. بھائی جب ایک حکم نازل کیا گیا اور اس کی مدت بیان کر دی گئی کہ یہ اتنے عرصے تک یہ حکم رہے گا, تو یہ جو مدت بیان کر دی گئی یہ نسخ کے منافی ہے, اب اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس کے نسخ ہونے کا احتمال نہیں کیونکہ مدت بیان کر دی گئی, اور اس مدت کے گزر جانے کے بعد یہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا. اب نیا حکم آئے بھی تو اس کو نسخ نہیں کہیں گے, اس کو نسخ نہیں کہ نسخ تو اس کو کہتے ہیں کہ بعد والا حکم پہلے حکم کو بدل دے، یہاں تو بعد والے حکم نے پہلے کو بدلا نہیں، پہلے کی جو مدت ہی اتنی تھی بیان کر دیا گیا تھا پہلے ہی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وبعدہ لا یطلق علیہ اسم النسخ، اور اس کے بعد اس پر نسخ کے اسم کا اطلاق نہیں کیا جاتا. وقد قالوا فی نظیرہ، اور تحقیق فرمایا ہے اس کی مثال کے اندر علماء نے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک، خطابا لقوم صالحین علیہ الصلاۃ والسلام، خطاب فرماتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے. صالح علیہ السلام کی قوم سے کیا کہا گیا کہ تم نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک. تو دیکھو مدت بیان کر دی گئی بھائی. وَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا، اور تم کاشت کرو گے سات سال تک، جم کر جان فشانی سے، تم جو کاشت کرو گے سات سال تک جم کر. حکایت عن قول یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حکایت کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے قول سے، کل ذالک غلط، حکایت عن قول یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حکایت کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے کہ وہ خواب بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ اس خواب کا معنی یہ کہ سات سال تک تم کیا کرو، خوب اچھی طرح کاشت کرو گے، اور پھر اگلے سات سال قحط کے ہیں تو اس کو سنبھال کر رکھنا تاکہ یہ جو سات سالوں میں کاشت کیا ہو وہ آگے کام آئے بھائی. تو دیکھیے یہاں مدت بیان کر دی گئی بھائی. شارع آگے فرماتے، کل ذالک غلط، یہ مثالیں علماء نے ذکر کی ہیں لیکن کل ذالک غلط، یہ سب غلط ہیں بھائی. لئنہ من الاخبار والقصص، اس لیے کیونکہ یہ اخبار اور قصص، خبر اور قصے کی قبیل سے ہیں، اور ہماری بات شرعی احکام کے اندر چل رہی ہے. تو کہتے ہیں والاولی فی نظیرہ، اور بہتر جو ہے اس کی مثال کے اندر، قوله تعالی، و اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں. وقوله تعالی، اور اس کی یہ مثال، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، بس تم روکو ان عورتوں کو جو جن کے بارے میں بھائی زنا ثابت ہو گیا، چار گواہ پیش ہو گئے، تم ان کو روکو ان کے گھروں میں، حتی یتوفاهن الموت، یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ بنا دے ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ پہلا بھائی شروع میں جب ابھی رجم وغیرہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، رجم یا کوڑے وغیرہ لگانے کا، اس سے پہلے کی بات کہ اگر کوئی عورت ہو اس پر زنا ثابت ہو جائے اور چار گواہ پیش ہو جائیں تو اسے کیا کر دو، قید کر دو، بند کر دو یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور پھر اس کے بعد بھائی رجم اور کوڑے وغیرہ کا حکم نازل ہوا. تو دیکھیے یہ اکشرعی احکام مثال کے اندر شارح نے ذکر کر دیے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ، اور فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن، تو یہاں مدت بیان کر دی گئی. ونحو اس جیسی مثالیں، او تابیت ثبت نصا او دلالتا، بھائی بات کر رہے تھے کوئی یہ اس حکم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جو نسخ کے منافی ہو، یعنی کہ توقیت، یعنی کوئی وقت مقرر ہو، او تابید، یا تابید یعنی ہمیشگی اس کے ساتھ ذکر ہو، ایسی ہمیشگی، ثبت نصفاً او دلالتاً، جو ثابت ہو صراحتاً یا دلالتاً. عطف علی قوله توقیت، یہ عطف ہے مصنف کے قول توقیت پر، فإنه اذا لحقه تابید، پس جب اس کے ساتھ تابید مل جائے، ایسی تابید، ثبت نصا، جو صراحتاً ثابت ہو، بأن يذكر فيه صریحا لفظ الابد، بائیں طور کے ذکر کیا گیا ہو اس کے ساتھ صراحتاً لفظ ابد کو، کہ یہ حکم کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ صراحتاً ہوا، نصا ابدیت ثابت ہے اس میں. او دلالتن، یا ابدیت دلالتن ثابت ہو، کشرائع التی قبض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ وہ شریعتیں جن پر قبض علیہا، جن پر قبض کیا گیا حضور علیہ السلام کو، یعنی جن پر حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ شرعی احکام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، جتنے احکام آ چکے وہ اسی طرح رہیں گے، اور تو اب یہ احکام ابدی ہو گئے. لیکن ان کی ابدیت کیا نفس سے ثابت ہے یا دلالتن ثابت ہے؟ دلالتن بھائی ہوئی ثابت. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو وہ یہ شریعتیں جو ہیں لا يقبل النسخ، یہ نسخ کو قبول نہیں کرتی، لأن تعبید صریح ينافي النسخ، اس لیے کیونکہ تعبید، یہ اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں تعبید نصفاً آئے یا دلالتاً آئے تو وہ نسخ کو قبول نہیں کریں گے. لأن تعبید صریح ينافي النسخ، اس لیے کیونکہ صریح تعبید جو ہے وہ نسخ کے منافی ہے. وَكَذَا لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا فَلَا يُنسَخُ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے تو منسوخ نہیں کی ہوگا وہ جس پر حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا. وقد ذکروا فی نظیر تعبید صریح، اور ذکر کیا علماء نے تعبید صریح کی مثال میں قوله تعالی، اللہ تعالی کا یہ قول، فی حق الفریقین، دونوں فریقوں کے حق میں، یعنی مسلمان اور کافر دونوں کے حق میں یہ قول جو ہے، اس کو علماء بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں تعبید صریح کے اندر، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے. خلود میں نے پہلے بیان کیا تھا طویل مدت کو کہتے ہیں، انتہائی طویل مدت، اور ابد یہ ہمیشہ کو کہتے ہیں بھائی، ہمیشہ ہمیشہ کو. تو خالدین فیہا ابدا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی مومنی جنت میں اور کفار جہنم میں، دونوں فریقوں کے بارے میں اس طرح آیا ہے. وَأُورِدَ عَلَيْهِ، اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے، بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُقْصُ الطَّوِيلِ، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد طویل ٹھہرنا ہو، ہمیشہ کی مراد نہ ہو، ہو سکتا ہے کیا مراد ہو، طویل ٹھہرنا، طویل عرصے تک رہیں گے. وہ اجیب، اور جواب دیا گیا بھی، ان ذالک فیما اذا اکتفا بقوله خالدین، کہ یہ اس وقت ہوگا جس وقت اللہ اکتفا فرما لیں اپنے قول خالدین پر، کما فی حق العصاۃ، جیسے کس کے حق میں ہے، گناہگاروں کے حق میں ہے، نافرمانوں کے حق میں ہے، ان کے بارے میں ابد کا لفظ نہیں آتا بھائی. وَأَمَّا إِذَا قَرَنَ بِقَوْلِهِ أَبَدًا، اور جب ملا دیا اللہ، جب ملا دیں اللہ اپنے قول کے ساتھ ابدن کو، فَإِنَّهُ صَارَ مُحْكَمًا فِي التَّعْبِيدِ الْحَقِيقِيِّ، تو یہ قول کیا بن گیا، محکم بن گیا تعبید حقیقی کے اندر، کیونکہ ابد کا لفظ آیا، اور ابد کا کیا معنی ہے، ہمیشہ. شارح فرماتے ہیں وَالْكُلُّ غَلَطٌ، اور یہ سب غلط ہے، لِأَنَّهُ فِي الْأَخْبَارِ دُونَ الْأَحْكَامِ، اسی کیونکہ یہ خبروں میں ہے نہ کہ احکام میں، اور ہماری بحث تو کس میں ہے، احکام میں. والاولى في نظيره قوله تعالى، اور بہتر اس کی مثال میں اللہ کا قول ہے، في المحدود في القذف، وہ اللہ کا قول جی کس کے بارے میں ہے، محدود في القذف کے بارے میں ہے، کہ ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، اور ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو، ابد کا لفظ آ گیا بھائی. فَإِنَّهُ لَا يُنْسَخُ، پس یہ جو ہے کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ ابد کا لفظ آیا. وَشَرْطُهُ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا دُونَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ، اب شرط ذکر کر رہے ہیں نسخ کی، نسخ کی تعریف بھی ہوئی، جواز بھی بیان ہوا، اور محل بھی بیان ہوا، اب شرط بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَشَرْطُهُ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا، اور نسخ کی شرط جو ہے وہ قادر ہونا ہے، مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ، من عقد القلبی اے من اعتقاد القلبی، دل کے اعتقاد پر، عندنا ہمارے نزدیک، دون تمکن من الفعل، نہ کہ قادر ہونا فعل پر. بھئی دیکھیے بھئی، شرط نسخ کی بیان ہو رہی ہے، نسخ کب ہو سکتا ہے، کب اس کی شرط کیا ہے، کیا اتنا وقت ملے کہ انسان اس کو سر انجام دے سکے، اس فعل کو، اس عمل کو کر سکے، کیا تب ہو سکتا ہے نسخ، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ صرف اتنا فصل چاہیے، اتنا بیچ میں تھوڑا زمانہ ہونا چاہیے کم از کم، کہ جس میں ہم اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھ سکیں. ایک حکم نازل ہوا اور پھر ہم نے اس کا اعتقاد رکھا، ابھی عمل نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی اس کا نسخ آ گیا، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے بھائی، اعتقاد شرط ہے، عمل شرط نہیں ہے بھائی. یہ مانا ہے کہ ہمارے نزدیک عشق شرط جو ہے دل کے اعتقاد ہے، نہ کہ فعل پر قادر ہونا. یعنی لابد بعد وصول الامر الى المکلف، یعنی ضروری ہے حکم کے مکلف تک پہنچنے کے بعد. من زمان قلیل یتمکن فیہ من اعتقاد ذلک الامر، اتنا تھوڑا زمانہ کہ قادر ہو سکے اس کے اندر اس امر کے اعتقاد پر، اس امر کے اتنا تھوڑا زمانہ کم از کم ہو. حتی یقبل النص نسخ بعدہ، یہاں تک کہ پھر وہ کیا کر لے، اس کے بعد نسخ کو قبول کر لے. ولا یشترط فیہ فصل زمان یتمکن فیہ من فعل ذلک الامر، اور اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی اتنے زمانے کے فصل کی کہ قادر ہو اس میں اس امر کے فعل پر. خلافا للمعتزلۃ بخلاف معتزلہ کے، فإن عندهم لا بد من زمان التمکن من الفعل حتی یقبل النسخ، بخلاف معتزلہ کے، کیونکہ بس بے شک ان کے نزدیک ضروری ہے اتنے فعل پر قادر ہونے کا زمانہ ضروری ہے، کم از کم اتنا ہو کہ وہ اس کو کر سکے فعل کو. حتی یقبل النسخ، یہاں تک کہ وہ پھر نسخ کو قبول کر لے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام امر بخمسین صلاۃ فی لیلۃ المعراج، کے حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا 50 نمازوں کا لیلۃ المعراج میں. ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعت، پھر منسوخ کر دی گئی وہ جو زائد تھی 5 پر ایک گھڑی میں ہی، ایک گھڑی میں ہی کیا کر دی گئی، باقی کی ساری 5 زائد جو تھیں وہ منسوخ کر دی گئی اسی گھڑی میں جس میں آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے. ولم يتمكن احد من النبي عليه الصلاه والسلام والامه من فعلها، اور کوئی ایک بھی قادر نہ ہوا پیغمبر اور امت میں سے اس کے فعل پر. وانما يتمكن النبي عليه الصلاه والسلام من اعتقادها فقط، صرف حضور علیہ السلام قادر ہوئے اس کے اعتقاد پر، صرف حضور علیہ السلام نے اعتقاد رکھا اس کا. آگے کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں کہا کہ کم از کم اتنا فصل ہونا چاہیے کہ جس میں اس کا اعتقاد رکھا جائے، تو یہاں تو صرف پیغمبر نے اعتقاد رکھا، امت نے تو اعتقاد ہی نہیں رکھا، کم از کم اتنا فصل ضروری تھا کہ امت بھی کیا کر لے، اعتقاد رکھ لے. تو جواب دیں گے بھائی کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں، اور امام کا اعتقاد سب کا اعتقاد ہے، تو گویا سب نے ہی اعتقاد رکھا اس کا جب پیغمبر نے اعتقاد رکھ لیا. وَإِنَّهُ امام الْأُمَّتِ، اور وہ امت کے امام ہے. فَيَكْفِ اعتقادُهُ مِنْ اعتقادِهِمْ، تو ان کا پیغمبر کا اعتقاد ہی کافی ہے امت کے اعتقاد کے مقابلے میں. فَكَأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوهَا جَمِيعًا، پس گویا کہ ان سب نے ہی اعتقاد رکھا. ثُمَّ نُسِخَتْ، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. لما ان حکمه بیان المدت لعمل القلب عندنا، بوجہ اس کے کہ نسخ کا حکم جو ہے وہ اس مدت کو بیان کرنا ہے قلب کے عمل کے لیے. ہمارے نزدیک یہ جو نسخ ہے یہ قلب کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے. کس کو بیان کرتا ہے؟ قلب کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے. تو قلب کے عمل کی مدت اصلاً بیان ہوتی کو بیان کیا جاتا ہے اصلاً، اور بدن کے عمل کو طبعاً بیان کیا جاتا ہے. یہ نسخ، بھائی نسخ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا نسخ کی کیا تعریف تھی؟ یہ مدت کو بیان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بیان تبدیل ہے نا، بیان ہے، یہ مدت بیان کرتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ اصل میں عمل قلب کی مدت بیان کرتا ہے، اور عمل بدن کی مدت طبعاً بیان کرتا ہے. تو جب اصل آ گیا طبعاً نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں بھائی، یعنی عمل کا وقت ہی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، اصل جب آ گیا، اعتقاد جب آ گیا. لما ان حکمه بیان المدت لعمل القلب عندنا اصلا ولعمل البدن طبعاً، وجہ اس کے کہ حکم اس نسخ کا یہ ہے کہ یہ بیان کرتا ہے اس مدت کو عمل قلب کے لیے ہمارے نزدیک اصلاً، وعمل البدن طبعاً، اور عمل بدن کی طبعاً. فَإِذَا وُجِدَ الْأَصْلُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ الطَّبْعِ الْبَتَّةَ، پس جب اصل پایا گیا تو ضرورت نہیں ہے طبع کے وجود کی قطعی طور پر. وَعِنْدَهُمْ هُوَ بَيَانُ مُدَّتِ الْعَمَلِ بِالْبَدَنِ، اور ان معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ بدن کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کس کی مدت کو بیان کرتا ہے؟ بدن کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے، لہذا اتنا وقت ضروری ہے جس میں انسان کیا کر سکے، اس پر عمل کر سکے۔ فلا بد ان یتمکن من الفعل، البتہ تب ضروری ہے کہ وہ قادر ہو اس کے فعل پر قطعی طور پر۔ ثم شرع فی بیان ان ایت حجت من الحجج الاربع تصلح ناسخۃ او لا، پھر شروع ہوئے مصنف اس بات کے بیان میں کہ کون سی دلیل من الحجج الاربع چار دلیلوں میں سے وہ صلاحیت رکھتی ہے ناسخ بننے کی او لا یا نہیں رکھتی۔ چار دلیلیں بھائی، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان میں سے کون ناسخ بن سکتی ہے اور کون ناسخ نہیں بن سکتی، اب اس کا بیان کرنے لگے ہیں۔ بھائی نسخ کی تاریخ بھی ذکر ہوئی، جواز بھی ذکر ہوا، محل بھی ذکر ہوا، شرط بھی ذکر ہوئی، اب ناسخ کا بیان آ رہا ہے، اس کے بعد پھر منسوخ کا بیان آئے گا۔ بھائی تو فقال، پس مصنف نے فرمایا والقیاس لا یصلح ناسخا، اور قیاس صلاحیت نہیں رکھتا ناسخ بننے کی، ای لکل من الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، یعنی ہر ایک کے لیے، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے لیے، یعنی قیاس ان چاروں میں سے کسی کے لیے بھی ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لأن اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ترکوا العمل بالرأی لأجل الکتاب والسنت، اس وجہ سے کہ صحابہ نے ترک کر دیا تھا رائے پر عمل کو بوجہ کتاب اللہ اور سنت کے۔ حتی قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو کان دین بالرأی، اگر دین رائے کے ذریعے ہوتا، عقل کے ذریعے ہوتا، لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاہره، تو باطن خف یہ اولا تھا، زیادہ لائق تھا مسح کے اس کے ظاہر سے، ظاہر خف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے بھائی، عقل کے تابع نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر خوف کے مقابلے میں باطن خوف جو ہے وہ مسا کے زیادہ لائق تھا۔ ظاہر خوف موزے کا ظاہر، یعنی جس پر ہم مسا کرتے ہیں، جس مقام پر موزے پر ہم کیا کرتے ہیں، یہ اگلا پنجے والا حصہ، اس کے اوپر والے حصے پر ہم مسا کرتے ہیں، اور باطن خوف سے مراد موزے کے اندر والا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے، نیچے تلوے کی جانب جو حصہ ہے زمین کے ساتھ جو لگتا ہے وہ حصہ مراد ہے بھائی۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا، مسا یہ اوپر پر والے حصے پر نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ نچلے حصے پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ زمین کے ساتھ لگ رہا ہے، اس پر گرد یا مٹی وغیرہ لگی ہوگی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفِّ دُونَ بَاطِنِهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں لَكِنِّي رَأَيْتُ، لیکن میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسا فرما رہے ہیں موزے کے ظاہر پر، نہ کہ اس کے باطن پر۔ وَقَدَ الْإِجْمَعُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور اسی طرح جو ہے اجماع ہے، اجماع جو ہے وہ کتاب اور سنت کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ بھائی قیاس کے ذریعے کتاب اور سنت و منسوخ نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابہ کتاب اور حدیث کی وجہ سے رائے کو کیا کر دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، اور اجماع بھی اسی کتاب و سنت کی طرح ہے، لہذا یہ بھی قیاس کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا عَدَمُ كَوْنِ الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلْقِيَاسِ، اور چوتھی بات کیا کی تھی کہ قیاس قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، وہ اب بیان کرنے لگے۔ وَأَمَّا عَدَمُ كَوْنِ الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلْقِيَاسِ، اور باقی قیاس کا قیاس کے لیے ناسخ نہ ہونا، فَلِأَنَّ الْقِيَاسَيْنِ إِذَا تَعَارَضَا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، اسی کیونکہ جب دو قیاس جب متعارض ہو جائیں ایک زمانے کے اندر، ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے دوسرے سے حرمت کا مثلا، تو یعمل المجتہد بأیہما شاء بشہادت قلبہ، تو عمل کر لے مجتہد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے قلب کی شہادت کے ساتھ، قلب جس کی شہادت دے دے اس پر کیا کر لے، عمل کر لے، تو یہ اگر ایک زمانے میں ہو۔ وَإِن كَانَ فِي زَمَانَيْنِ، اور اگر وہ دو زمانے میں ہو، مطلب پہلے قیاس اور بتلا رہا تھا، اب پھر قیاس رائے بدل گئی، اب دوسری رائے بن گئی، تو کہتے ہیں یعمل المجتہد بآخر القیاس المرجوع الیہ، تو مجتہد عمل کر لے گا اس آخری قیاس پر جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ ولیکن لا یسمی ذلک نسخا فی الاصطلاح، لیکن اس کو اصطلاح میں نسخ نہیں کہا جاتا. وکان ابن شرح من اصحاب الشافعی یجوز نسخ الکتاب والسنت بالرأی، اور ابن شرح جو ہیں اصحاب شافعی میں سے، یعنی فقہائے شوافعی میں سے، وہ جو ہیں، بعض کتابوں میں ابن سریج کا لفظ ملتا ہے بھائی، وہ جو ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں کتاب اللہ اور سنت کے نسخ کو بالرأی، کس کے ذریعے؟ رائے کے ذریعے، یعنی قیاس کے ذریعے. والانماطی منہم یجوز نسخ الکتاب بقیاس مستخرج منہ، اور جو انماطی ہیں ان میں سے شوافے میں سے، وہ جائز قرار دیتے ہیں کتاب اللہ کے نسخ کو بقیاس مستخرج منہ، اس قیاس کے ذریعے جو کتاب اللہ ہی سے معلوم ہو، کتاب اللہ ہی سے نکالا جائے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی جو کہ وہ قیاس جو ہے اگر اس کی علت کا پتہ کس سے چلے؟ کتاب اللہ سے، تو اس کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک قیاس کسی کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا. وقد الاجماع عند الجمهور، اور اسی طرح اجماع ہے جمہور کے نزدیک جو ہے. لا يصلح ناسخا لشيء من الادله، یہ صلاحیت نہیں رکھتا ناسخ بننے کی کسی بھی چیز کے لیے دلیلوں میں سے. لانه عباره عن اجتماع الاراء، اس لیے کیونکہ یہ اجماع جو ہے یہ عبارت ہے رائےوں کے جمع ہونے سے، تمام مجتہدین کی رائے جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع. اجماع کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ کسی کے لیے ناسخ بنے. ولا یعرف بالرأی انتہاء الحسن، اور جانا نہیں جا سکتا رائے کے ذریعے حسن کی انتہا کو، رائے کے ذریعے حسن کی انتہا کو نہیں جانا جا سکتا. بھائی شریعت کی طرف سے جب ایک حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو، معلوم ہو اس میں حسن ہے، کیا چیز ہے؟ حسن. اور پھر جب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو اس چیز میں حسن تھا، اب اس میں حسن نہیں، اب اس نئے حکم پر عمل کرو، اس میں حسن ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو یہ جو نسخ ہوتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ پچھلے حکم یا پچھلے فعل کا حسن ختم ہو چکا، اب اس میں کوئی حسن نہیں ہے. تو اگر اجماع کو ناسخ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اجماع سے یہ پتہ چلا کہ پچھلی چیز کا حسن ختم ہو گیا، حالانکہ اجماع یعنی رائے کے ذریعے تو اس چیز کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ معنی ہے ولا یعرف بالرأی انتہاء الحسن، اور نہیں جانا جا سکتا رائے کے ذریعے حسن کی انتہا کو. وقال فخر الاسلام، اور فخر الاسلام رحم اللہ فرماتے ہیں یجوز نسخ الاجماع بالاجماع، جائز ہے نسخ اجماع کا اجماع کے ذریعے. ولعلہ اراد به، اور شاید ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ ان الاجماع یتصور ان یکون لمصلحت، کہ اجماع کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہو. ثم تتبدل تلک المصلحت، پھر وہ مصلحت بدل جائے. فینعقد اجماع ناسخ للاول، تو منعقد ہو جائے ایسا اجماع جو منسوخ کرنے والا ہو پہلے کو. بھائی دیکھیے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اجماع ناسخ نہیں بن سکتا، کیونکہ اجماع اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک زمانے کے تمام مجتہدین کی رائے جمع ہو جائے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع کہا جاتا ہے. اور ہر ایک کی جو رائے بنی تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کوئی دلیل ہوگی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ کوئی خبر واحد وغیرہ ہوگی، دلیل ہوگی جس کی وجہ سے ان سب کی رائے یہ بن گئی بھائی، رائے یہ بن گئی. تو بعد میں اگر اجماع کے ذریعے اجماع کو نسخ کیا جائے، یہ تو گویا اجماع کے ذریعے اس نسخ ہی کو نسخ کیا جا رہا ہے. وہ جو ان کی دلیل تھی خبر واحد وغیرہ، اسی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گویا اسی کو منسوخ کیا جا رہا ہے، حالانکہ رائے کے ذریعے اوپر آپ پڑھ چکے قرآن اور حدیث کو منسوخ نہیں. ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہوگی، جب ہی سب کی رائے ایک مسئلے پر متفق ہوئی، کسی کے پاس کوئی قرآن سے دلیل لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی حدیث سے کوئی دلیل ذکر کر رہا ہوگا، تو سب کی رائے بن گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اجماع کے لیے اجماع ناسخ نہیں بن سکتا، ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ اجماع کے ذریعے نص کا منسوخ کرنا لازم آئے گا بھائی، منسوخ کرنا. اور فخر الاسلام رحم اللہ نے کہتے ہیں انہوں نے اجماع کے ذریعے اجماع کے نسخ کو جائز قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو مصنف اب فرما رہے ہیں، ان کے قول کی تاویل کر رہے ہیں، کہتے ہیں شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان الاجماع یتصور ان یکون لمصلحۃ، کہ اجماع میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوئے، یعنی نفس وغیرہ تو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے صرف کس پر ہو، کسی ایک بات میں تمام مجتہدین نے مصلحت دیکھی کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس چیز میں مصلحت تھی، اس لیے سب کی رائے اس پر جمع ہو گئی اور اجماع ہو گیا، اور پھر بعد کے زمانے والے مجتہدین کا زمانہ بدل گیا، اس میں انہوں نے غور کیا تو انہیں دوسری بات میں مصلحت معلوم ہوئی، چنانچہ اس پر ان کی رائے اکٹھی ہو گئی۔ تو اس طرح دوسرا اجماع کیا ہوگا، پہلے اجماع کے لیے ناسخ بن جائے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آگئی، تو یہ تاویل کر دی کہ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنا پر اجماع ہوا ہو اور بعد میں وہ مصلحت زمانے کے اعتبار سے بدل جائے۔ بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی۔ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْإِجْمَاعِ، اور بعض معتزلہ کے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے اجماع کے ذریعے، لِأَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَذْكُورُونَ فِي الْكِتَابِ، اس لیے کہ مؤلفت القلوب جو ہیں وہ مذکور ہیں کتاب اللہ میں، وَسَقَطَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اور ان کا حصہ ساقط ہو گیا صدقات میں سے بالاجماع، اس اجماع کی وجہ سے جو منعقد ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ مؤلفۃ القلوب بھائی، جن کے دلداری کے لیے زکات کا مال انہیں دیا جاتا تھا، وہ لوگ جن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ساتھ اسلام کے مسلمانوں کے، جن کو زکات دی جاتی تھی۔ زکات کے جو مصارف بیان ہوتے ہیں قرآن میں، وہاں آپ کو والمؤلفت قلوبہم کے لفظ ملیں گے بھائی، وہ لوگ جن کے کس کے لیے دلوں کو جوڑا گیا ہو، جن کے دلوں کو جوڑا گیا ہو۔ بھائی ابتدا میں اسلام کمزور تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات میں سے، جیسے کہ اللہ کا حکم تھا، صدقات میں سے جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی اس میں سے حصہ دیتے تھے، تاکہ یہ اور راغب ہو جائیں اور پورے طور پر مسلمان ہو جائیں، ان کا ایمان ضعیف ہوتا تھا، تاکہ یہ کیا بن جائیں، کامل طور پر ہو جائے ان کا ایمان بھائی۔ یا اسی طرح بعض غیر مسلم ہوتے تھے تو ان کو بھی دیا جاتا تھا تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں بھائی، اس کو بھی اس میں سے دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے منسوخ ہونے پر اجماع ہوا، شارح فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چنانچہ روایات میں آتا ہے دو سردار تھے بھائی کسی علاقے کے، وہ ہمیشہ کی طرح اپنا حصہ لینے آئے جو ان کو دیا جاتا تھا مؤلفۃ القلوب ہونے کی بنا پر، اور آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دستاویز لکھ کر اور دستخط وغیرہ کر کے ان کے حوالے کر دی کہ اتنا اتنا مال تمہارا ہو گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ تمہارا ہو گیا، کوئی زمین وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں تو اس میں لکھ دیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جب رخصت ہوئے تو آپس میں سوچا کہ بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا ہے، عمر جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی اہم شخصیت ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں میں، تو ان سے بھی دستخط کروا لیتے ہیں تاکہ بات خوب پکی ہو جائے بھائی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے گھر تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ آئے پوچھا کیسے آئے؟ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا ہے، ہم نے سوچا آپ سے بھی تصدیق کروا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے؟ کہا جی ہاں لکھ کر دے دیا ہے. کہا اچھا لاؤ دکھاؤ. ان سے وہ لیا اور وہ جو کاغذ یا چمڑا جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے لکھ کر دیا تھا، روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سامنے اپنے اس کاغذ یا چمڑے کو اپنے سامنے پکڑا اور اس پر تھوک دیا، لعاب اپنا ڈالا اور پھر اس کو خوب مسل دیا، ساری تحریر خراب کر دی بھائی. اب تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کیا آپ نے، اگر آپ ہماری تصدیق نہیں کر رہے تھے تو کم از کم یہ جو ان کا لکھا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے خراب کیا؟ میرے فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ پہلے اسلام کمزور تھا، اب اسلام کو اللہ نے عزت نصیب فرما دی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کے تحریر کو تو اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراب کر دیا، خلیفہ آپ ہیں یا وہ ہیں خلیفہ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا ہوا انشاء اللہ تعالی کہ وہ ہوں گے خلیفہ ان اگر اللہ نے چاہا بھائی، وہ ہوں گے. اور پھر ان کے فیصلے کو برقرار رکھا بھائی اسی طرح. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ کہتے ہیں معتزلہ، یہ دلیل ذکر کرتے ہیں بھائی یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا اور معلوم ہوا اجماع کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، لیکن یہ درست نہیں مولانا، اجماع کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا. اوپر آپ نے متن میں پڑھ لیا وقض الاجماع عند الجمہوری، اور اسی طرح ہے اجماع جمہور کے نزدیک کہ وہ ناسخ نہیں بن سکتا جس طرح قیاس ناسخ نہیں بن سکتا. تو پھر یہ کس طرح، یہ تو کتاب اللہ کے اندر مؤلفۃ القلوب کا ذکر ہے صدقات کے مصارف میں، پھر ان کا کیسے حصہ ساقط ہوا؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ علت جس کی بنا پر ان کا حصہ کتاب اللہ میں ذکر تھا وہ علت ختم ہو گئی. پہلے اسلام کمزور تھا اس لیے ان کو ساتھ جوڑنے کے لیے دیا جاتا تھا، اب اسلام کو اللہ نے قوت نصیب فرما دی بھائی. تو لہذا یہ جو ہے انتہاء الحکم بانتہاء العلت کی قبیل سے ہے کہ حکم کی انتہا ہو گئی اس وجہ سے، علت کے انتہا علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قلنا ہم کہتے ہیں کان ذالک من قبیل انتہاء الحکم بانتہاء العلت، کہ یہ جو ہے ان حکم کی انتہا ہو جانا علت کی انتہا ہو جانے کی وجہ سے یہ اس قبیل سے ہے. وقیل اور کہا گیا ہے نسخ ذالک بحدیث رواہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ جو تھا یہ مؤلفۃ القلوب جو تھے یہ منسوخ ہوئے اس حدیث کی وجہ سے جس کو روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں. بات کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حدیث ذکر کی تھی حضور علیہ السلام کا قول کہ مؤلفۃ القلوب کیا ہو چکے، ساقط ہو چکے، ان کا حصہ اب نہیں ہے. وہ حدیث انہوں نے ذکر کی واجمعوا علی صحتہ، اور تمام صحابہ نے اجماع کیا اس حدیث کے صحیح ہونے پر. ولیکن نسی الحدیث من القلوب، لیکن اس حدیث کو دلوں سے بھلا دیا گیا بھائی، اللہ نے اس کو دلوں سے اٹھا لیا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَّفِقًا وَمُخْتَلِفًا، اور جائز ہے نسخ کتاب اللہ اور سنت یعنی حدیث کے ذریعے متفقًا ومختلفًا، اس حال میں کہ متفق ہوں یا مختلف ہوں. یعنی متفق ہونے کی کیا صورت، کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا سنت کے ذریعے سنت کا نسخ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف ہونے کی صورت کہ کتاب اللہ کے ذریعے سنت کا نسخ ہو یا سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ، یہ دونوں ہو سکتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور پس جائز ہے کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے اور سنت کے ذریعے. وَقَضَى يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، اور اسی طرح جائز ہے سنت کا نسخ سنت کے ذریعے اور کتاب اللہ کے ذریعے. فَهِيَ أَرْبَعُ صُوَرٍ عِنْدَنَا، پس یہ چار صورتیں ہیں ہمارے نزدیک. خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فی المختلف، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کی مختلف صورت میں، اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فلا يجوز عنده الا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. ان کے نزدیک بھائی کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے ہو سکتا ہے، سنت کا نسخ سنت سے ہو سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ کے لیے سنت کا نسخ ہو جائے یا سنت کے لیے کتاب اللہ کا نسخ ہو جائے، یہ وہ نہیں تسلیم کرتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام دنیا ہے مولانا، رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ سب ہمارے ائمہ ہیں. ہاں البتہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک پر چلتے ہیں اور ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ ہم باقیوں کو غلط کہتے ہیں. اور مجھے تو سارے ائمہ سے بڑی بہت محبت ہے، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں فلا يجوز عنده الا نسخ الكتاب بالكتاب، پس جائز نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مگر کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے، و سنت بھی سنتی، اور سنت کا نسخ سنت کے ذریعے، صرف یہی جائز ہے ان کے نزدیک. تمسکن استدلال کرتے ہوئے بھی انہو اس بات سے کہ لو جاز نسخ الكتاب بسنتی، اگر کتاب اللہ کا نسخ سنت یعنی حدیث کے ذریعے جائز ہو، لَيَقُولُ الطَّاعِنُونَ، تو البتہ کہیں گے اعتان کرنے والے، اعتراض کرنے والے، وہ یہ کہیں گے ان رسول علیہ الصلاۃ والسلام اول ما کذب اللہ، کہ اس پیغمبر نے پہلے جب اللہ کو جھٹلا دیا، فکیف یؤمن باللہ بتبلیغہ، تو کیسے ایمان لایا جائے اللہ پر بتبلیغہ، ان کی تبلیغ کی وجہ سے. لوگ تو پھر تان کرنے والے کیا کہیں گے بھائی، بات چل رہی ہے کتاب اللہ کا نسخ سنت کے ذریعے، وہ فرماتے نہیں ہو سکتا، ایک بات کتاب اللہ میں ہے اور حدیث کے ذریعے اس کو کیا کر دیا جائے منسوخ. اعتراض کرنے والے کیا کہیں گے، جو پیغمبر اللہ کو جھٹلا رہا ہو اس کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ پر کیسے ہم ایمان لے کر آئیں، یہ وہ تان کریں گے. اللہ نے تو ایک حکم نازل کیا تھا کتاب اللہ نے، پیغمبر نے دوسرا حکم دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کتاب اللہ منسوخ ہو گئی. بھائی کس کے لیے؟ سنت کے لیے یعنی حدیث کے لیے. تو تان کرنے والے کہیں گے کہ اس پیغمبر نے جب خود پہلے اللہ کو جھٹلا دیا تو کیسے اس کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ پر ایمان لایا جائے. اور اسی طرح ولو جاز نسخ سنت بالکتاب، اگر نسخ سنت کا جائز ہو کتاب اللہ کے ذریعے، لیقول الطاعنون، تو البتہ تان کرنے والے کہیں گے بأن اللہ کذب رسولہ، کس کا نسخ کس کے ذریعے، ایک بات حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی طرف سے اس کا دوسرا حکم آ جائے اس کو منسوخ کر دیا جائے، تو تان کرنے والے کہیں گے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا. کیا کیا؟ پیغمبر نے تو اور حکم دیا تھا، اللہ اور حکم دے کر اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں. تو لا یقول، تو البتہ تان کرنے والے کہیں گے بیان اللہ کا ذب رسولہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، فکیف نصدق قولہ، تو ہم کیسے ان کے قول کی تصدیق کریں، جب اللہ اس پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہا ہے تو ہم کیسے اس رسول کی بات کو اس کی تصدیق کریں بھائی. فکیف تصدق ہے آپ کی کتابوں میں، نصدق ہونا چاہیے، فکیف نصدق قولہ، ہم کیسے ان کے قول کی تصدیق کریں. قل نہ، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ مثل هذا الثاني لا مفر عنه في المتفق اذا، کہ اس قسم کے اعتراض سے تو فرار نہیں ہو سکتا متفق صورت کے اندر بھی، متفق صورت کے اندر بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ کے ذریعے سنت کا نسخ نہیں ہو سکتا، اور سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا، ورنہ تانا کرنے والے یہ باتیں کریں گے، یہ تو پھر متفق صورت میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. سنت کے ذریعے سنت کا نسخ ہو تو تان کرنے والے کہیں گے پیغمبر نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اب پہلے کچھ اور کہا تھا اب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یا کتاب اللہ میں کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ ہو تو وہاں بھی اس طرح کا وہ تان کر سکتے ہیں. اس اعتراض سے تو فرار ہونا، اس اعتراض سے یعنی بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ اعتراض صرف تعصب کرنے والے اور فمقا ہی کر سکتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہیں پھر تو متفق صورت پر بھی کر سکتے ہیں، مختلف صورت تھی، صرف کیوں تفصیل کر رہے ہیں آپ اس کی. قلنا، ہم کہتے ہیں مثل هذا الثاني لا مفر عنه في المتفق اذا، کہ اس قسم کا تان جو ہے اس سے تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے متفق میں بھی، متفق صورت میں بھی، یعنی اس سے تو بچا نہیں جا سکتا. وَهُوَ صَادِرٌ مِّنَ السُّفَحَاءِ الْجَاهِلِينَ فَلَا يُعْبَأُ بِهِ، اور یہ صادر ہوتا ہے، یہ اس قسم کا اعتراض صادر ہوتا ہے من السُّفَحَاءِ نا سمجھوں سے، وہ نا سمجھ الجاہلین جو جاہل ہیں، فلا يُعْبَأُ بِهِ لہذا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِي عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور استدلال کیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے سنت کے لیے کتاب اللہ کے نسخ کے جائز نہ ہونے پر، حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا روی لکم عنی حدیث، جب روایت کی جائے تمہارے لیے میری طرف سے کوئی حدیث، یعنی جب تمہارے سامنے میری طرف سے کوئی حدیث روایت کرے، فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، پس تم اس کو پیش کرو کتاب اللہ کی کتاب پر، فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ، پس جو اس کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لو، وَإِلَّا فَرُدُّوهُ، ورنہ اس کو رد کر دو. ردو امر ہے بھائی، رد یا ردو سے. فَكَيْفَ يُنْسَخُ بِهَا، تو کیسے اس کے لیے کتاب اللہ کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ کتاب سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت کے بارے میں تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری بات تمہیں کوئی سنائے، میری حدیث سنائے تو کتاب اللہ پر پیش کرنا، اگر اس کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لینا، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اسے رد کر دینا. تو حضور تو فرما رہے ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں میری بات کو رد کر دینا، معلوم ہو سنت اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں، ترجیح کتاب اللہ ہی کو ہوگی. تو کہتے ہیں فَكَيْفَ يُنْسَخُ بِهَا، بس کیسے اس کے لیے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وَفِي عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ سُنَّتِ بِالْكِتَابِ، اور کتاب اللہ کے ذریعے سنت کے نسخ کے جائز نہ ہونے پر وہ استدلال کرتے ہیں، بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے پیغمبر آپ بیان کریں لوگوں کے لیے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، تاکہ آپ کیا کریں، جو ان کی طرف یعنی لوگوں کی طرف جو المیری کتاب نازل کی گئی ہے، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. معلوم ہے پیغمبر کا کام قرآن کی وضاحت کرنا ہے، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ قرآن کی وضاحت کرنا ہے. معلوم ہوا پیغمبر کا کلام قرآن کے لیے بیان بنے گا، کیا بنے گا؟ بیان بنے. اور اگر کتاب اللہ کے ذریعے پیغمبر کے کلام کو منسوخ قرار دیا جائے تو پھر تو پیغمبر کا کلام قرآن کے لیے بیان نہ بنا. دلیل سمجھ میں آئی؟ پیغمبر کا کلام تو کیا ہے؟ بیان. اور اگر کتاب اللہ، تو یہ آپ یہ کہیں کہ کتاب اللہ کا پیغمبر کے کلام کو منسوخ کر سکتی ہے تو پھر تو پیغمبر کا کلام کتاب اللہ کے لیے بیان نہ بنا، حالانکہ اللہ تو کیا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا کلام کیا ہے؟ قرآن کے لیے بیان ہے بھائی. فلاں نسخت سنت بھی، پس اگر منسوخ کر دیا جائے سنت کو کتاب اللہ کے ذریعے، لم تصلح بیانا لہو، تو یہ اس کے لیے بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. قلنا، ہم کہتے ہیں جواب ہے ہماری طرف سے، کہ لما کان النسخ بیان مدت الحکم المطلقی، ہم کہتے ہیں نسخ بھی تو بیان ہی ہے، بیان تبدیل ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا بیان نہیں بن سکتا بھائی، پھر بھی بیان ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں لما کان النسخ بیان مدت الحکم، جی دلیل جواب ہم دے رہے ہیں، لما کان النسخ بیان مدت الحکم المطلقی، جب نسخ وہ مطلق حکم کی مدت کو بیان کرنا ہے. آپ نے پڑھا تھا بھائی نسخ کس چیز کا نام ہے، شارع کے نزدیک یہ مدت کا بیان کرنا ہے، تو جب نسخ جو ہے وہ مطلق حکم کی مدت کو بیان کرنا ہے تو جاز ان یبین اللہ مدت کلام رسولہ او رسولہ مدت کلام ربہ، تو جائز ہے کہ بیان فرمائے اللہ اپنے رسول کے کلام کی مدت کو، اور یہ بھی جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اپنے پروردگار کے کلام کی مدت کو. فمثال نسخ الکتاب بالکتاب، نسخ آیات العفو والصفح بآیات القتال، پس کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنے کی مثال جو ہے وہ عفو صفح، عف کہتے ہیں معاف کرنا، صفح درگزر کرنا، وہ معافی اور درگزر والی آیتوں کا منسوخ کرنا بھی آیات القتال، کس کے ذریعے؟ قتال والی آیتوں کے ذریعے. بعض آیتوں میں مشرکین اور کفار سے معافی اور درگزر کا حکم ملتا ہے، بعض آیتوں میں قتال یعنی جہاد کا حکم ملتا ہے. تو دیکھیے معلوم ہوا پہلے معافی اور درگزر کا حکم تھا اور پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آیا، تو جہاد کی آیتوں کے ذریعے وہ صفحہ اور عف والی آیتیں منسوخ ہو گئیں بھائی. تو دیکھیے کتاب اللہ کا، کتاب اللہ کے ذریعے نسخ ہوا. ونسخ سنت بسنتی، اس کا عطف پچھلے نسخ پر کریں، مثال نسخ الکتاب بالکتاب، اور آگے ہے مثال نسخ سنت بسن، سنت کے ذریعے سنت کے منسوخ ہونے کی مثال جو ہے قوله علیہ الصلاۃ والسلام، و حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے انی کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، کہ بے شک میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، فزوروها پس تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. ونسخ سنت بالکتاب، اور کتاب اللہ کے ذریعے سنت کے نسخ کی مثال جو ہے کہ ان توجہ فی الصلاۃ الی البیت الی بیت المقدس یا الی بیت المقدس، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، بیت المقدس بھی اور بیت المقدس بھی. سنت کتاب اللہ کے ذریعے سنت کے منسوخ ہونے کی مثال ان توجہ فی الصلاۃ الی بیت المقدس فی وقت قدوم المدینۃ کان ثابتا بالسنتی، متوجہ ہونا نماز میں بیت المقدس کی طرف، فی وقت قدوم المدینۃ مدینہ تشریف آوری کے وقت، مدینہ تشریف آوری کے وقت نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھیے بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا، اور یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ ثابت ہے حدیث سے. کس سے؟ حدیث سے، قرآن میں تو اس کا حکم نہیں ہے. پھر اس کے بعد قرآن میں آگے حکم آیا فولی وجھک شطر المسجد الحرام، بس اے پیغمبر آپ رخ پھیر لیجئے مسجد الحرام کی جانب، یعنی بیت اللہ کی جانب، اس کی جانب رخ پھیر لیجئے. تو دیکھیے معلوم ہوا یہاں کتاب اللہ کے ذریعے سنت کو منسوخ کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ ان توجہ فی الصلاۃ الی بیت المقدس، نماز میں بیت المقدس کی طرف توجہ کرنا جو ہے، فی وقت قدوم المدینۃ مدینہ تشریف آوری کے وقت، کان ثابتا بالسنت بالاتفاق، یہ ثابت ہے سنت کے ذریعے بالاتفاق. ثم نسخ بقوله تعالی، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے فولی وجھک شطر المسجد الحرام، فولی وجھک پس آپ رخ پھیریے اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب. ونسخ الکتاب بالسنت، ای مثال نسخ الکتاب بالسنت، اور سنت کے ذریعے کتاب اللہ کے نسخ کی مثال، مثل قوله تعالی، جیسے کہ اللہ کا قول ہے لا يحل لك النساء من بعد، حلال نہیں ہے پیغمبر آپ کے لیے اور عورتیں ان کے بعد، اے بعد ان نو کے بعد، ان نو عورتوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ حکم تھا، یعنی اجازت نہیں تھی. نسخ، اس کو منسوخ کر دیا گیا، بما روت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کے لیے جس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخبرها بان اللہ تعالی اباح له من النساء ما شاء، کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے مباح فرما دیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے عورتیں، ما شاء جو وہ چاہیں، عورتوں میں سے جو وہ چاہیں. ہاں بعد میں، ہاں اگر کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد پھر نکاح نہیں کیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ نے اب میرے لیے مجھے نکاح کی اجازت دے دی ہے. وقت تو یہ کتاب اللہ نسخ ہوا کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے. وقیل اور کہا گیا ہے وہ منسوخ بالآیت التی قبلہا فی التلاوتی کہ یہ جو لا یحل لک النساء جو ہے یہ والی آیت منسوخ ہے اس آیت کے ذریعے جو اس سے پہلے ہے تلاوت میں. آنی قولہ تعالی یعنی اللہ تعالی کا یہ قول انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن کہ بے شک ہم نے حلال رکھی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں, ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کا آتیت اجورہن جن کا آپ نے مہر دے دیا ہے, جن کا آپ مہر دے چکے ہیں ہم نے آپ کی وہ بیویاں آپ کے لیے حلال کر دی ہیں. یہ آیت بازوں نے کہا اس کے ذریعے وہ لا یحل لک النساء والی آیت منسوخ ہے. فَإِنَّهُ سِيقَ لِلْمَنَّةِ بِإِحْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَثِيرَةَ لَهُ یعنی جن بیویوں کو آپ مہر دے دیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو یہ آیت چلائی گئی ہے لِلْمَنَّةِ بطور احسان کے, احسان بتلانے کے لیے. بِإِحْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَثِيرَةَ لَهُ حضور علیہ السلام کے لیے کثیر ازواج کے حلال کر دینے کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے لیے کیا کیا احسان کیا بتلایا گیا کہ آپ کے لیے بہت سی بیویاں بھی حلال کر دی گئی ہیں. تو یہ اس آیت کے ذریعے او قوله تعالی یا اس آیت کے ذریعے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ترجی من تشاء منہن آپ پیچھے کریں جس کو چاہیں ان میں سے یعنی دور کریں اپنے سے جس کو چاہیں ان میں سے. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور اپنے پاس جگہ دیں جس کو چاہیں بھائی ان میں سے. آپ ان عورتوں میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جس کو چاہیں دور جس کو چاہیں دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں. تو اس بازوں نے کہا اس کے لیے منسوخ ہے. وہکذا اور اسی طرح کل ما اوردوا فی نظیر نص الکتاب بسنتی ہر وہ جو لے کر آئے ہیں ہر وہ مثال جو وہ لے کر آئے ہیں فی نظیر نص الکتاب بسنتی سنت کے لیے کتاب اللہ کے نسخ کی مثال میں جو کچھ علماء نے ذکر کیا ہے جہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کا یہ حکم منسوخ ہے تو کس کو ذکر کرتے ہیں؟ حدیث کو. وہیں پر بہت سی آیتیں بھی ملتی ہیں جو اس حدیث کے مطابق ہوتی ہیں اور اس آیت پہلی آیت کو کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ منسوخ کر رہی ہوتی ہیں. فقد وجدنا فیہ نص الکتاب بالکتاب بقطع النظر عن السنۃ پس ہم نے پایا اس کے اندر کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے. مثال تو کیا ذکر کی؟ کتاب اللہ کا نسخ ہے کس کے ذریعے؟ سنت. لیکن اسی میں ہمیں بہت سی آیتیں بھی مل جاتی ہیں تو تحقیق ہم نے اس میں کیا پایا؟ کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے ہو رہا ہے. بقطع النظر یعنی سنت قطع نظر کرتے ہوئے کس سے؟ سنت سے. علامہ حررت فی التفسیر الاحمدی یہ بنا پر اس کے جو میں نے بیان کیا ہے تفسیر احمدی میں. ولما فرغ عن بیان اقسام الناسخ جب مصنف رحم اللہ ناسخ کے بیان سے فارغ ناسخ کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے شرع فی بیان اقسام المنسوخ من الکتاب تو شروع ہوئے منسوخ کی اقسام کے بیان میں من الکتاب کتاب اللہ میں سے. فقال بس فرمایا والمنسوخ انواع اور منسوخ جو ہے کئی قسم پر ہے. ناسخ کے بعد اب منسوخ کا بیان ہو رہا ہے وہ کئی قسم پر ہے. التلاوت والحکم جميعا تلاوت اور حکم دونوں یعنی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں بھائی. تلاوت بھی منسوخ اور جو حکم مذکور تھا وہ بھی منسوخ. وہو ما نسخ من القرآن فی حیات الرسول علیہ الصلاۃ والسلام بالانساء اور یہ وہ جو منسوخ کر دیا گیا قرآن میں سے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی بالانسائی بھلانے کے ذریعے. اللہ نے کیا کیا بات کی آیتوں کو دلوں سے ہی اٹھا لیا بھلا دی گئی بھائی. تو ان کے تلاوت بھی منسوخ اور ان کا حکم بھی منسوخ. کما رویا جیسے روایت کیا گیا ہے کہ ان سورۃ الاحزاب کانت تعدل سورۃ البقرۃ فی ضمن ثلاث مئۃ آیۃ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے یہ برابر تھی سورہ بقرہ کے فی ضمن ثلاث مئت آیتین، 300 آیتوں کے ضمن میں. سورہ احزاب بھائی اب تو چھوٹی سی سورت ہے، پہلے یہ کس کے برابر تھی؟ سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور 300 آیتیں تھیں اس کی بھائی، 300 آیتیں. پھر اللہ نے باقی آیتوں کو دلوں سے اٹھا لیا. ثلاث مئتین یہ الگ الگ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں، ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے. ثلاث مئہ یہ جو مئہ کے ساتھ عدد آتا ہے اس کو ملا کر لکھا جاتا ہے مئہ کے ساتھ بھائی، یہ کتابت کا ضابطہ ہے عربی کا. تو کہتے ہیں اس کے برابر تھی. والآن بقیت علی ما فی المصاحف فی ضمن 70 آیتن، اور اس وقت یہ باقی ہے بنا بر اس کے جو مصاحف میں ہے، فی ضمن 70 آیتن، کتنی آیتوں کے ضمن میں؟ 70 آیتوں کے ضمن میں. وہ کمار ہوئی، اور جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ ان سورۃ الطلاق کانت تعدل سورۃ البقرۃ، یہ سورہ طلاق جو تھی یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی. والآن بقیت علی ما فی المصاحف فی ضمن 12 آیتن، اور اس وقت یہ باقی ہے بنا بر اس کے جو مصاحف میں موجود ہے 12 آیتوں کے ضمن میں. اب کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 12، اور پہلے کس کے برابر تھی؟ سورہ بقرہ کے. تو یہ تو وہ مثالیں تھیں جن کی تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. والحکم دون التلاوتی، اور وہ کہ جس کا منسوخ الحکم دون التلاوتی، کہ حکم منسوخ ہو نہ کہ تلاوت. مثل قوله تعالی، جیسے کہ اللہ کا قول ہے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم یہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، تو تم یعنی اپنے دین پر عمل کرو اور میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں. ونحو، اور اس جیسی جو آیتیں ہیں، قدر 70 آیتن، کتنی مقدار؟ 70 آیات کے بقدر، 70 آیات کے بقدر. تو کہتے ہیں کل لوہا منسوخ تم بھی آیات القتال، یہ سب کے سب منسوخ ہیں کس کے ذریعے؟ آیات قتال، جہاد کی آیتوں کے ذریعے. ان میں تو کہا جا رہا ہے تم اپنے دین پر عمل کرو، اور ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا حکم نازل کر دیا گیا؟ کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے. بھائی یاد رکھیے، اور مشرکین ہوں وہ اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، لیکن مشرکین عرب کا حکم مختلف ہے، وہ جزیہ دے کر بھی اسلامی مملکت میں نہیں رہ سکتے. ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اسلام یا تلوار. بھائی اس لیے کیونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو پورے طور پر جاننے والے ہیں، اہل زبان ہیں، ان کو معلوم ہے، قرآن کو سنتے ہی ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. پھر اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر ان کے ساتھ تلوار ہی کے ساتھ بات کی جائے گی. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا ہے کہ سب کے سب پھر آیتیں منسوخ کر دی گئیں آیات قتال کے لیے. وقیل، اور کہا گیا ہے 120 آیتن فی باب عدم القتال منسوختم بی آیات القتال، کہ 120 آیتیں جو ہیں عدم قتال کے باب میں وہ سب منسوخ ہیں آیات قتال کے ذریعے. وسیوا آیات عدم القتال 20 آیتن منسوختم تلاوتی علی رأی صاحب الاتقان، اور عدم قتال کی آیتوں کے علاوہ بھی 20 آیتیں منسوخ التلاوت ہیں صاحب اتقان کی رائے میں، یعنی علامہ سیوطی کی رائے میں. صاحب اتقان کتاب کا نام ہے اتقان بھائی، صاحب اتقان یعنی علامہ سیوطی کی رائے میں یہ جو 120 آیتیں ہیں عدم قتال کے بارے میں، جن میں مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا حکم ہے، وہ سب کے سب منسوخ ہیں کس کے ذریعے؟ آیات قتال کے ذریعے. اور اس کے علاوہ بھی 20 آیتیں، وہ عدم قتال کے علاوہ 20 آیتیں اور ہیں منسوخۃ التلاوت. یہ تلاوت کتابت کی غلطی ہے، منسوخۃ حکم کی بات چل رہی ہے، جن کے تلاوت منسوخ نہیں، صرف کیا منسوخ ہے؟ حکم. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ بھائی والحکم دون التلاوت متن میں آیا تھا بھائی، جن کا صرف حکم منسوخ ہے نہ کہ تلاوت تو کرتے ہیں ہم لیکن حکم منسوخ ہے، تو یہاں منسوخۃ الحکم ہونا چاہیے بھائی. تو اور یہ آیتیں بھی منسوخ ہیں 20، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو منسوخ ہیں، حکم ان کا منسوخ ہے لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہے. وعندی، اور ہم میرے نزدیک، اب شارع فرماتے ہیں میرے نزدیک، انہا زائدۃ علی 20 الى 40 او اکثر، کہ یہ زائد ہیں 20 سے 40 تک یا اس سے بھی زیادہ ہیں. وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقران ليميز الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ، اور جاننا ان سب کو یہ فرض ہے اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرتا ہے، لیمیز الناسخ من المنسوخ، تاکہ وہ پہچان لے ناسخ کو منسوخ کے مقابلے میں، ویعمل بالناسخ دون المنسوخ، اور عمل کر لے ناسخ پر نہ کہ منسوخ پر. وقد بینت کل ذلك بالتفصیل فی التفسیر الاحمدی، اور تحقیق میں نے اس کو بھی تفصیل بیان کیا ہے تفسیر احمدی میں، بما لا يتصور المزید علیہ فی کتب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس طور پر کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا فی کتب ابی حنیفہ، یعنی احناف کی کتابوں میں. کس کی؟ احناف کی کتاب. میں نے اتنی تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے کہ احناف کی کتابوں میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل مل ہی نہیں سکتی آپ کو. وَإِن بَيَّنَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَطْوَلَ مِنْهُ فِي كُتُبِهِمْ، اگرچہ شوافی نے اس کو بیان کیا ہے اس سے بھی طویل تر اپنی کتابوں میں. شوافی کی کتابوں میں تو اس سے طویل تر بحث آپ کو مل جائے گی، لیکن احناف کی کتابوں میں اس سے طویل بحث نہیں ملے گی جو میں نے کی ہے اپنی کتاب میں. والتلاوت دون الحکم، اور تلاوت منسوخ ہو نہ کہ حکم منسوخ ہو بھائی، یہ تیسری قسم آ گئی. مثل قوله تعالی، اللہ کے اس قول کے مثل، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اذا زنایا جب وہ دونوں زنا کر لیں، فرجموهما تم دونوں کو رجم کر دو، نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. یہ آیت بھائی اس کی تلاوت منسوخ ہے چنانچہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم نہیں منسوخ بھائی. آج بھی کیا حکم ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. ومثل قراۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، تو دیکھیے ان کی قرات میں ہے جو شخص ان چیزوں کو نہ پائے تو وہ روزے ہیں 3 دن کے مسلسل، تو یہ متتابعات کا لفظ ان کی قرات میں تو ہے، یہ عام قراتوں مشہور قراتوں میں نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوا یہ لفظ کیا ہے، تلاوت تو منسوخ ہوئی ہے حکم منسوخ نہیں. ہمارے نزدیک بھی قسم کے کفارے کے طور پر اگر روزے رکھنا پڑے تو 3 روزے مسلسل ہی رکھنا پڑیں گے. بزیادتی متتابعات، یہ قرات کس چیز کی زیادت کے ساتھ ہے؟ متتابعات لفظ کی زیادت کے ساتھ ہے، وہ اس میں زائد ہے. وقوله، اور جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یعنی یہ جو انہوں نے قرات ذکر کی ہے، فقطعوا ایمانہما مکان قوله ایدیہما، ان کی قرات میں کیا آیا ہے؟ فقطعوا ایمان، چوری کرنے والے مرد یا جو عورت ہے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹو، مکان قوله ایدیہما، اور ہماری قرات میں کیا آیا ہے؟ ایدیہما آیا ہے. اور حکم معلوم ہو اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکام باقی ہے، دایاں ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. ونسخ وصف فی الحکم بأن ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقى اصله، اور وصف کا منسوخ ہونا حکم کے اندر. بھائی حکم کو تو نہیں منسوخ کیا، حکم میں ایک وصف تھا اس وصف کو کیا کر دیا گیا ہو؟ منسوخ کر دیا گیا ہو. بأن ينسخ عمومه وإطلاقه، کہ اس کے عموم اور اطلاق کو منسوخ کر دیا گیا ہو. ويبقى اصله، اور اس کا اصل باقی ہو. وذلك مثل الزيادة على الناس، اور یہ جیسے کہ زیادتی ہے نفس پر، کس پر؟ نص پر زیادتی بئی. آپ جانتے ہیں خبر مشہور کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بئی. کا زیادتی مثل خفین علی غسل الرجلین ثابت بالکتابی، جیسے زیادتی مسح خفین کی علی غسل. بھئی دیکھیے کتاب اللہ سے تو صرف اتنا ثابت ہے کہ وضو کے اندر کیا کرو، دونوں پاؤں دھو لو. وضو کے اندر کیا ذکر ہے؟ کتاب اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر فرض صرف پاؤں ہی کا دھونا ہے اور کوئی صورت نہیں. لیکن حدیث سے پتا چلا کہ اگر موزے پہنے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، مسا کرنا چاہیے. تو کتاب اللہ میں مطلق آیا تھا کہ مطلقاً کیا کرو، پاؤں کو دھو. لیکن حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کی گئی کہ پاؤں کا دھونا اس وقت فرض ہے جس وقت موزے نہ پہنے ہوئے ہوں. اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بھائی. تو وصف اطلاق کو کیا کر دیا گیا، منسوخ. کتاب اللہ میں تو مطلق آیا تھا کہ کیا کرنا پڑے، اس سے تو یہی پتا چل رہا تھا کہ ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا، پاؤں ہی دھونے پڑیں گے، لیکن وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا گیا. کا زیادتی مسح الخفین علی غسل الرجلین ثابت بالکتابی، جیسے کہ مسح علی الخفین کی زیادتی کرنا پاؤں کے غسل پر، وہ پاؤں کا وہ غسل جو ثابت ہے کتاب اللہ کے ذریعے. فإن الكتاب يقتضي أن يكون الغسل هو الوظيفة للرجلين، اس لیے کیونکہ کتاب اللہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ دھونا یہی وظیفہ ہو پاؤں کے لیے. سواء ان کا نا متخففا او لا، متحققا ہے آپ کی کتابوں میں، متخففا ہونا چاہیے. سواء اس لیے کیونکہ کتاب اللہ تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ دھونا ہی پاؤں کا وظیفہ ہونا چاہیے. سواء ان کا نہ متخففا اولا، برابر ہے کہ اس نے موزے پہنے ہو یا نہ. کتاب اللہ میں تو مطلق آیا کہ کیا کرنا پڑے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے، چاہے موزے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، اس کی قید وہاں نہیں ہے، بس ہر حال میں. والحدیث المشہور، اور حدیث مشہور جو ہے، نسخ هذا الاطلاق، اس نے منسوخ کر دیا اس اطلاق کو. وقال، اور بتلایا اور کہا، انما الغسل اذا لم يكن لابس الخفين، کہ غسل اس وقت ہوگا جس وقت موزے پہنے ہوئے نہ ہو. فالان صار الغسل بعض الوظيفة، تو اب غسل جو ہے بعض وظیفہ بن گیا. پہلے تو کل وظیفہ ہی کیا تھا، کتاب اللہ سے دھونا، یعنی ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا، دھونا. آپ پتا چلا کہ یہ غسل بعض وظیفہ ہے، یعنی بعض اوقات غسل ہے، ہر حال میں غسل نہیں. موزے پہنے ہو تو پھر مسح ہے. فإنها نسخ عندنا، پس بے شک یہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ تخصیص و بیان، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تخصیص اور بیان ہے. فلا يجوز عندنا الا بالخبر المتواتر او المشهور كسائر النسخ، پس یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے یہ زیادتی کی نص پر، مگر خبر متواتر یا خبر مشہور کے ذریعے. کسائر نسخ، جیسے کہ باقی نسخ ہیں. وعندہ، اور ان کے نزدیک، یجوز بخبر الواحد والقیاس کباقی البیان، ان کے نزدیک خبر واحد اور قیاس کے ذریعے بھی جائز ہے جیسے کہ باقی بیان ہیں. حتی اثبت زیادت النفی علی الجلد بخبر الواحد، یہاں تک کہ انہوں نے جلاوطنی کی زیادت کو ثابت کیا ہے کوڑے لگانے پر خبر واحد کے ذریعے. بھائی کتاب اللہ میں تو صرف یہ آیا ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لیں تو کیا کیا جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، بس جلاوطنی کی قید نہیں. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے گا، جلاوطن بھی کیا جائے گا. تو وہ اس خبر واحد کے لیے کیا کرتے ہیں، کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہیں اور اس کی بھی قید لگاتے ہیں. یہ مانا حتی اثبت زیادت النفی علی الجلد بخبر الواحد، یہاں تک کہ انہوں نے ثابت کیا ہے جلاوطنی کی زیادت کو علی الجلد کوڑے لگانے پر، بخبر الواحد خبر واحد کے ذریعے. وہو قوله علیہ الصلاۃ والسلام، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، ای عقوبۃ زنا البکر بالبکر، غیر شادی شدہ کے غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی جو سزا ہے، جلد 100 وہ 100 کوڑے ہیں، وہ تقریب عامن اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، فإنه خبر واحد يجوز زيادة به على الكتاب الدال على الجلد فقط عنده، اس لیے کیونکہ خبر واحد کے نزدیک زیادتی کرنا جائز ہے اس کتاب اللہ پر جو دلالت کرنے والی ہے کوڑوں پر، صرف جو کوڑوں پر دلالت کر رہی تھی کتاب اللہ اس پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی جائز ہے، عنده امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک. وزیادۃ قید الایمان فی کفارۃ الیمین والظہار بالقیاس، اور انہوں نے ایمان کی زیادہ قید الایمان فی کفارۃ الیمین، اور انہوں نے ایمان کی قید کی زیادتی کو ثابت کیا ہے کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں قیاس کے ذریعے. بھائی یاد رکھیے کفارہ قتل کے اندر جو ہے رقبتن مؤمنتن مؤمنہ کی قید آتی ہے، لیکن کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے اندر فتحریر رقبتن تو آتا ہے لیکن ساتھ مؤمنہ کی قید نہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی مؤمنہ کی قید معتبر ہے اور اس کو قیاس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، اور قیاس یہ کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں فتحریر رقبتن جو آئے یہ سب کفارے کی یہ سب کفارے ہیں، تو یہ سب ایک نوع کے ہوئے، اور ایک کے اندر جب ایک چیز ثابت ہے تو باقیوں کے اندر بھی وہ ثابت ہوگی، جب ایک میں مؤمنہ کی قید ہے تو باقیوں میں بھی معتبر ہوگی. یہ معنی ہے وزیادت قید الایمان فی کفارت الیمین والظہار بالقیاس، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ایمان کی قید کی زیادتی کو کفارہ یمین اور ظہار میں قیاس کے ذریعے. علی کفارت القتل المقیدت بالایمان، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ اس کفارہ قتل پر المقیدت بالایمان جو کس کے ساتھ مقید ہے؟ ایمان کے ساتھ. فإنه يجوز زيادة به على نفس الكتاب الدال على الإطلاق، پس بے شک جائز ہے زیادتی کرنا اس کے ذریعے کتاب اللہ کی اس نص پر جو دلالت کرنے والی ہے، کس پر؟ اطلاق پر. وہاں مطلقا رقبہ تھی اور انہوں نے اس کے خبر اس کے ذریعے قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کی. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں ہمارے اور ان کے بیچ، کہ وہ کس کے ذریعے زیادتی کرتے ہیں؟ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں. وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذَا التَّقْسِيمَ بِالْكِتَابِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ بحث آپ نے جو کہا منسوخ کے اندر آپ نے صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا کہ منسوخ التلاوت اور حکم دونوں ہوگا، یا صرف منسوخ التلاوت ہوگا یا صرف منسوخ الحکم ہوگا وغیرہ، یہ ساری بحث صرف کتاب اللہ کو آپ بیان کرتے جا رہے ہیں، سنت کو اس میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو وہ بتلا رہے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذَا التَّقْسِيمَ بِالْكِتَابِ، اور ہم نے خاص کیا اس تقسیم کو کتاب اللہ کے ساتھ. لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهِ التِّلَاوَةُ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ کتاب اللہ کی نظم کے ساتھ تعلق ہے تلاوت اور نماز کے جائز ہونے. کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں باقاعدہ، اس کی نظم کے ساتھ بھی احکام کا تعلق ہے، حدیث کے صرف معانی کے ساتھ احکام کا تعلق ہے اور کتاب اللہ کے نظم کے ساتھ بھی باقاعدہ اس کی تلاوت فرض ہے نماز کے اندر. وَبِمَعْنَاهُ، اور اسی کے معنی میں ہے وجوب العمل والاطلاق، عمل کا واجب ہونا اور مطلق ہونا، اور اسی کے معنی میں ہے عمل کا واجب ہونا اور مطلق ہونا. فجاز ان ينسخ احدهما دون الاخر، پس یہ جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہو جائے نہ کہ دوسرا. وان ينسخ جميعا، اور یہ کہ دونوں ہی کیا ہو جائیں منسوخ، یہ بھی ممکن ہے. وينسخ اطلاقه دون ذاته، اور یہ بھی جائز ہے کہ صرف اطلاق منسوخ ہو نہ کہ اس کی ذات، اطلاق منسوخ ہو اس کی ذات منسوخ نہ ہو. بخلاف سنتی، بخلاف سنت کے. فإنه لا يتعلق بنظمها احکام، اس کی نظم کے ساتھ احکام کا تعلق نہیں ہے. ولا يزاد على الخبر المشهور بخبر آخر في عرف الشرع، اور زیادتی نہیں کی جاتی خبر مشہور کے ذریعے دوسری خبر مشہور پر دوسری خبر کے ذریعے. في عرف الشرع، شریعت کے عرف میں. فلم یجری هذا التقسیم فیہا، پس اس وجہ سے یہ تقسیم اس میں جاری سنت میں جاری نہیں ہوتی. صورت سمجھ میں آ گئی. بات انہوں نے یہ کی کہ اسی کے ساتھ نظم کے ساتھ ہی تلاوت کا بھی تعلق ہے اور نماز کے جائز ہونے کا بھی، اور اسی کے معنی میں ہے عمل کا واجب ہونا اور اطلاق، یعنی وصف بھی اسی طرح ہے. عمل کا واجب ہونا یہ تو حکم ہے، تو کبھی صرف حکم منسوخ ہوگا، کبھی تلاوت بھی منسوخ ہوگی ساتھ ساتھ، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوگی اور حکم یعنی وجوب عمل باقی ہوگا، اور کبھی صرف وصف حکم بھی نہیں بدلے گا اس میں جو اطلاق ہے اطلاق کو ختم کر کے اس کی جگہ کیا آ جائے گی قید آ جائے گی، تو وصف اطلاق کو کبھی کبھار منسوخ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ سب چیزیں کتاب اللہ کے اندر تو جاری ہوتی ہیں، حدیث کے اندر جاری نہیں ہوتی، اس لیے ان کو یہاں پر حدیث کے بارے میں، حدیث میں اس سلسلے میں بحث بھی نہیں کی. چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.